ڈپٹی سیکرٹری جنرل حزب اللہ لبنان جناب شیخ نعیم قاسم کا تازہ ترین خطاب 15 اکتوبر 2024۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلق مولانا وحبیبنا وقائدنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیته الطیبین الطاہرین وصحبه الابرار المنتجبین وعلى جميع الانبیاء والصالحین الى قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اسرائیل اور اس کے پس پشت حمایتی جو جنگ کی آگ کو بھڑکائے ہوئے ہیں، در حقیقت ہمارا دشمن مسلسل جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے اور ہم ایسے حالات میں ہیں کہ ہمیں اپنا موقف اختیار کرنا ہوگا۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے جن پر جنگ تھوپی جائے، کیونکہ وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی ان کی مدد و نصرت پر قادر ہے۔ نیز وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا ہے، اور اللہ تعالی بعض کو ان میں سے بعض کے ذریعے مغلوب کرتا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ تعالی ان لوگوں کا، مظلوموں کا حامی ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ ناقابل شکست و طاقتور ہے۔ ہم مقاومت کے اندر عظیم رہنما سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے تربیت یافتہ ہیں، ہمارا سلام ہو ان پر، اس رہبر کو جس نے اپنے وقت کو عظمت، جہاد، عزت، وقار اور کامیابی سے گزارا۔ اے قائد، ہم آپ سے الگ نہیں ہوئے، آپ آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آپ کا موقف اور آپ کا عہد ہمارے لیے آئین ہے، آپ کی باتیں ہمارے راستے کی روشنی ہیں، اور آپ کی تحریر ہماری مضبوطی ہے۔ آپ ہمارے درمیان سے نہیں گئے، مجاہدین آپ کے عزم اور آپ کی عظمت کے سائے میں آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ کی قوم کی استقامت، ثابت قدمی اور آپ کی محبت کے ساتھ آگے بڑھتی۔ آپ ہمارے درمیان ہیں اور ہمارے دل آپ کی محبت سے دھڑکتے ہیں۔ دشمن آپ کے تصور سے ڈرتے ہیں، وہ آپ کو ہر مجاہد کے جسم میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں شکست دیں گے اور ہم انہیں اپنی سرزمین سے ضرور نکال دیں گے۔ آج میں چند نکات پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے، اس سال کے دوران جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ہماری داستان نزدیک و دور کے لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے، اور یہ معلوم ہو کہ ہم نے کس نقطۂ نظر سے آغاز کیا اور ہم واقعات کی ترتیب کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ہمارے نقطۂ نظر سے اسرائیل اور اسرائیلی حکومت ایک غاصب اور قابض حکومت ہے، جسے خطے اور یقیناً دنیا کے لیے ایک حقیقی خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل ایک توسیع پسند اور قابض حکومت ہے، اور یہ فلسطین تک نہیں رکے گا، اسرائیل پورا خطہ عرب چاہتا ہے۔ در حقیقت اسرائیل پورے اسلامی خطے کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اور اس خطے سے عالمی سطح پر تسلط قائم کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس قابض حکومت کی بنیادیں قتل و غارت، مظلوموں کو آوارہ کرنے اور زمین میں بدترین برائیاں اور جرائم کا ارتکاب کرنے پر قائم ہیں۔ اس کا انحصار تین چیزوں پر ہے۔ پہلے اس کے وہ جرم ہیں جن سے یہ دوسروں کو ڈراتا ہے، اور دوسرا امریکہ کی طرف سے بلا مشروط تعاون اور مدد ہے، اور تیسرا وقت کا استعمال ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جو اسے آج نہیں مل سکا وہ کل یا پرسوں مل سکتا ہے۔ طوفان الاقصی کا جب آغاز ہوا، اس میں حماس اور سارے فلسطینی قبضہ کرنے والوں کو مسترد کرنے کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ گزشتہ 75 سالوں سے یہ قابض حکومت قتل و غارت، بے گھر کرنے، بربادی، بدترین سانحات اور جرائم کا ارتکاب کرنے میں مصروف ہے۔ کیا واقعی یہ فلسطینیوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کریں، اس قابض کو اپنے علاقے سے باہر نکال دیں، اس کی موجودگی کو ختم کر دیں اور اسے اپنی ظالمانہ کارروائیوں سے روک سکیں؟ یہ پوچھنے کے بجائے کہ طوفان الاقصی کیوں شروع ہوا، یہ پوچھیں کہ یہ غاصبانہ قبضہ کیوں کر ہوا۔ طوفان الاقصی اس قبضے کے 75 سالوں بعد شروع ہوا ہے، جو کہ فلسطینیوں اور اس کے ساتھ رہنے والوں کا مکمل طور پر جائز حق ہے۔ تاہم لبنان میں لبنان کو فلسطین اور فلسطینی نظریے سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسرائیل کے نقطۂ نظر سے 1982 میں اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اسرائیل نے غزہ کی پٹی سے دستبرداری اختیار کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1982 میں اسرائیل نے صرف مزاحمت کے ذریعے ہی لبنان سے انخلا کیا۔ اسرائیل نے لبنان پر اپنا قبضہ کیوں جاری رکھا؟ اسرائیل نے لبنان میں اپنی فوج کو منظم کیا۔ اس یہودی لشکر لحد نے لبنان میں بستیاں قائم کرنے کے لیے لبنان میں اپنی حکومت بنانے کی کوشش کی، لیکن اس میں اسے کامیابی نہیں ملی۔ مگر پھر بھی 2006 میں اس نے قبضے کے ارادے سے جنوبی علاقے سے لبنان میں داخل ہونے کے لیے حملہ شروع کیا، لیکن اس میں بھی ناکام رہا۔ اس بنا پر لبنان اسرائیل کے توسیع پسندانہ سازشی منصوبے کا شکار ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی مخصوص وقت میں اس پر اقدام نہیں کرتا تو یہ اس کی نااہلی اور شکست کے خوف سے ہے۔ وہ ہمیشہ خیال کرتا ہے کہ وہ اپنی سرحدیں وسیع کر سکتا ہے، اور یہ کام وہ کرتا رہے گا۔ اگر ایسا ہے تو وہ اپنے اس مذموم مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ فلسطینیوں کے لیے ہماری حمایت حق اور انصاف کی حمایت ہے، کیونکہ فلسطینی حق کے طرفدار ہیں، اور اس تناظر میں ہم اسرائیل کو اس کے توسیع پسندانہ عزائم کے حصول سے ہمیشہ روکتے رہیں گے۔ ایک طرف ہم فلسطینیوں کے خلاف خطرے کو ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس توسیع پسندی کے خلاف بھی کھڑے ہیں۔ اگر سب سے بڑا شیطان امریکہ اس کے پیچھے نہ ہوتا تو اسرائیل براہ راست اس حالت میں نہیں تھا کہ وہ یہ کاروائیاں جو کر رہا ہے جاری رکھ سکتا۔ امریکہ سب سے بڑا دشمن ہے، امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ وہ ایک عظیم تر مشرق وسطی بنانے کا خواہاں ہے، اور یہ بات 2006 میں کونڈلیزا رائس نے کہی تھی۔ اس نے جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ در حقیقت نیا مشرق وسطی پیدا ہو رہا ہے۔ آج نتن یاہو بھی وہی بات دہرا رہا ہے کہ وہ نیا مشرق وسطی چاہتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر فلسطین، لبنان اور خطے میں نسل کشی اور جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ کسی بھی جرم کا ارتکاب کرنے میں امریکہ نے اسرائیل کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اور اس نے اپنی عسکری، سیاسی، میڈیا صلاحیتوں کے استعمال میں اسے مکمل چھوٹ اور مدد دی ہے۔ امریکہ کے اس اقدام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر اس کام میں اسرائیل کے ساتھ شریک ہے جو اسرائیل کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے۔ لہذا ہم اسرائیلی امریکی انداز میں نئے مشرق وسطی کے خطرے سے نمٹ رہے ہیں۔ ان کی یہ خواہش بڑے شیطان کی حمایت سے صہیونی حکومت کی آستین سے نکلی ہے۔ جب دوسرے ملک اور دوسری اقوام اپنے سفیروں اور نمائندوں کو بلا واسطہ یا بالواسطہ سالسوں کے ذریعے یا براہ راست ہمارے پاس بھیجتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جنگ بند کر دو اور اپنی حمایت روک لو تاکہ آبادکار واپس آ جائیں، اور تم چند کلومیٹر یا کچھ زیادہ پیچھے چلے جاؤ تاکہ اسرائیل کو اشتعال نہ آئے، وہ غصے میں نہ آئے۔ یعنی وہ اصل مسئلے پر بات نہیں کرتے کہ اسرائیل غزہ پر قابض ہے اور فلسطین کے لوگوں کو برباد کر رہا ہے، اور وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی کا اعلان کریں تاکہ حالات معمول پر آ جائیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ لبنان اور غزہ کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اسے نہیں مانتے۔ ہماری مزاحمت دفاعی ہے۔ اس کے مدنظر دو مسئلے ہیں، قبضے کی مخالفت اور سرزمین کی آزادی۔ اے میرے عزیز لوگو، جان لو خطے میں موجودہ منصوبہ توسیع پسندانہ منصوبہ ہے، اور جو لڑ رہے ہیں وہ فلسطینی ہیں، اور وہ فلسطینیوں کی آزادی چاہتے ہیں۔ اور جب ہم فلسطینیوں کی حمایت کے لیے اقدام کرتے ہیں تو یہ ان کی سرزمین کی آزادی کے لیے ہوتا ہے، اور جب ایران اس سلسلے میں فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے تو اس کا مقصد فلسطین کو آزاد کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایرانی منصوبے کا سامنا نہیں ہے، بلکہ یہ فلسطینی منصوبہ ہی ہے جس کو ایران، یمن، حزب اللہ، عراق اور خطے کے آزادی پسندوں کی حمایت حاصل ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ عالمی استکبار اسرائیل کی جارحیت میں اس کی حمایت کرے، لیکن ہم کسی مظلوم قوم کی اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے حمایت نہیں کر سکتے؟ ہم اس کا حق نہیں رکھتے؟ یہ ایران، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ایران اور امام خامنائی کے ایران کا ایک اعزاز ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل برے کار لائے۔ اس لیے یہ ایران کے لیے باعث عزت و فخر کی بات ہے کہ عظیم شہید قاسم سلیمانی نے اسرائیل کے قبضے کے خلاف امریکہ اور اس کے اقدامات کی تذلیل، نیز جرم و قتل کی حمایت کرنے والوں کے خلاف اس خطے کو مضبوط کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس سلسلے میں میں اس سوال کا جواب دوں گا کہ کچھ لوگ بہت ہی معصومانہ انداز سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو اس نقصان کی فکر ہے جس سے لبنان کو خطرہ ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان نقصانات کا سبب کون ہے، دفاع کرنے والا یا قتل عام کرنے والا اور سب کچھ تباہ کرنے والا؟ ہم جو لبنان کا دفاع کر رہے ہیں، کیا ہم ان نقصانات کا سبب ہیں؟ کیا آپ اسرائیلی حکومت کو نہیں دیکھتے جو اس طرح کے جرائم اور اعمال کا ارتکاب کرتی ہے؟ جان لیں اور اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر ہم بین الاقوامی قراردادوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے خلاف کھڑے نہ ہوں اور فلسطین سے کوئی تعلق نہ رکھیں، تو میں کہوں گا کہ اس طرح سے اسرائیل اپنے مضمون مقاصد حاصل کر لے گا۔ اب وہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں، بچوں اور عورتوں کو مار رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کی روحوں، ان کے دلوں میں دہشت پیدا کریں اور پھر دیہاتوں، قصبوں اور ملک پر قبضہ کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے ڈر جائیں، لیکن جب ہم ان کے خلاف کھڑے ہو کر قربانیاں دیتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر پائیں گے، ہم در حقیقت آنے والی نسلوں کی بقا اور صدیوں تک ان کی کامیابی کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اس جنگ کی قیمت اور یہ قربانیاں لائق تحسین ہیں، ان کا صلہ ملتا ہے۔ قربانیاں دینے والے آزادی کی خاطر لڑتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، دشمن کے منصوبوں میں رکاوٹ بنتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دشمن کو بھی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اور یہ کہ ہم کیسے مقابلہ کرتے ہیں اور کیسے لڑتے ہیں، ہم ایک مزاحمتی گروہ کے طور پر غیرت مند رہتے ہوئے لڑائی لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور صرف دشمن کی فوج کو نشانہ بناتے ہیں، جبکہ وہ بچوں، عورتوں، بوڑھوں، ہسپتالوں اور انسانی امداد کو بے دردی سے قتل کرتے ہیں اور وہ عام شہریوں کی ہر چیز کو نشانہ بناتے ہیں۔ اسرائیل کا منصوبہ تباہی کا منصوبہ ہے۔ ہمارا دشمن مقاومت اور مقاومت کرنے والی قوم کے لیے تباہی چاہتا ہے، وہ سب کچھ تباہ کرنا چاہتا ہے۔ جب اسرائیل نے لبنان میں جنگ شروع کی تو اس نے در حقیقت اس جنگ کے لیے تین مرحلوں کی منصوبہ بندی کی تھی۔ پہلا قدم قائدین، کمانڈروں اور فوجی طاقت کو نشانہ بنانا تھا، تاکہ ہم اپنے اور ملک کے دفاع کی طاقت کھو دیں اور غاصبانہ قبضے کی مخالفت نہ کر سکیں، اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اور پھر دوسرا مرحلہ حزب اللہ کے وجود کو ختم کرنا تھا۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ لبنان کو اس طریقے سے تشکیل دیا جائے جو اسرائیلیوں اور امریکیوں کے لیے ایک اطمینان بخش جگہ ہو اور جس طرح وہ چاہیں اسے چلائیں، لیکن وہ اپنے پہلے قدم اور اپنے پہلے ہی مرحلے کو پورا نہیں کر سکے۔ یہ سچ ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا ہے، ایسا نقصان کہ جس میں ہمیں اپنے کمانڈروں اور ان میں سر فہرست سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا ہے، جو ہمارے لیے بہت سخت اور جان لیوا تھا، اور انہوں نے ہماری فوجی طاقت کو تباہ کرنے کی خاطر ہمارے میزائلوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس حوالے سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے۔ میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں کہ کامیابی تک پہنچنے، زمینوں کی واپسی اور قبضے کو روکنے کا واحد راستہ ثابت قدمی اور عوامی یکجہتی ہے۔ ہمارے سیکرٹری جنرل جناب سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیچھے ایک طاقتور، با ایمان، خدا پر توکل کرنے والی مقاومت کو اور بے شمار نڈر مجاہدین کو چھوڑا ہے کہ جن کے دل بہت مضبوط ہیں اور انہیں موت سے کوئی خوف نہیں۔ دشمن پاگل ہو گیا ہے، وہ پاگل کتے کی طرح ہر کسی پر حملہ آور ہو رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا کون ہے۔ اس نے لبنانی فوج کے عناصر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اقوام متحدہ کے نمائندوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور اس دشمن نے عبادت گاہوں، مساجد اور گرجا گھروں پر بمباری کی۔ آج اس نے انسانی امداد کے دو قافلوں کو نشانہ بنایا جو بین الاقوامی ریڈ کراس کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ UNRWA کے قیام کے بعد سے اس طرح کے کسی حملے کا نشانہ نہیں رہا۔ اور اس وقت بھی جب اس نے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کو نشانہ بنایا اور ان سے کہا کہ وہ اس علاقے سے نکل جائیں. اقوام متحدہ کے مختلف ادارے, خود اقوام متحدہ, فرانس, برطانیہ, امریکہ کہاں ہیں جو لوگ ہمیں قراردادوں کی پاسداری کا درس دیتے ہیں؟ دوسری طرف ایسی کوئی قرارداد نہیں جس پر اسرائیل نے عمل کیا ہو. در حقیقت ہم ایک پست اور گھٹیا جانور اور ایک مکمل وحشی کا سامنا ہے. ہم خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم دشمن کو, اس کی لگام کو پکڑ کر اسے استبل میں واپس باندھ کر آئیں گے. اب جنگ کی مساوات کیا ہیں؟ ہم امن و استحکام کی فضا سے نکل کر اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ کی طرف بڑھ چکے ہیں. 7 تاریخ سے, یعنی جب سے انہوں نے پیجرز کو دھماکے سے اڑایا, یہ صیونی حکومت کا پہلا قدم تھا جس نے لبنان کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا. اور در حقیقت اس کا جنگی جنون واضح ہو گیا کہ جب اس نے 17 ستمبر کو سیکرٹری جنرل کو شہید کیا. اور اس کے بعد ہمیں ایک جارحیت اور جنگ کا سامنا ہے. صیونی جارحیت اور لبنان کے خلاف جنگ شروع ہو چکی ہے. ہم اب مدد کرنے کے مرحلے میں نہیں ہیں, بلکہ ہمیں براہ راست جنگ کا سامنا ہے. اس سے پہلے مختصر جھڑپیں اور متفرق کاروائیاں ہو رہی تھیں. 2 ہفتے پہلے سے ہم نے تنگ آمد بے جنگ آمد کی بنا پر اور صبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر میدانی مساوات کو اپنایا ہے, اور ہم مختلف علاقوں میں دشمن کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور ہم نے اودیسا, یارون اور دیگر علاقوں میں دشمن کو نشانہ بنایا ہے. ہم دشمن کو اس کے سرحدی علاقوں سے نشانہ بناتے ہیں. میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں نے جنگ میں پچھلے 2 ہفتوں کے دوران جو کچھ حاصل کیا وہ سب سے بڑی اور بہترین کامیابی تھی جس کی ہم توقع کر سکتے تھے, کیونکہ مقاومت کا کام سرکاری فوج کی طرح لڑنا نہیں ہے, بلکہ مقاومت کا کام فوج کے پیچھے رہتے ہوئے دشمن کی فوج کے خلاف آپریشن کرنا ہے. لیکن جب سے دشمن لبنان کی سرزمین میں داخل ہوا ہے, 2 ہفتے گزرنے کے باوجود وہ کوئی پیش رفت نہیں کر سکا. اس کے باوجود ہمارے مجاہدین دو بدو لڑائی کا انتظار کر رہے ہیں. گزشتہ 1 ہفتے میں 25 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. میں دشمن کے بارے میں کہہ رہا ہوں, اور اس کا اعتراف خود اسرائیل بھی کر چکا ہے. اس سلسلے میں 1 ہفتہ پہلے سے اب تک, یعنی پچھلے 7 دنوں کے دوران, ہم نے ایک نئی مساوات قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دشمن پر کاری ضرب لگانے اور اسے تکلیف پہنچانے کی مساوات. اسی وجہ سے ہمارے میزائل حیفا اور اس سے آگے پہنچ گئے ہیں, اور یہ وہی چیز ہے جو سید مقاومت شہید حسن نصر اللہ چاہتے تھے. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے نشانے, ہمارے حملے تل ابیب تک گئے, ہمارے ڈرون اور میزائل تل ابیب تک پہنچے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ 1 ہفتے کے دوران اسرائیل نے اعتراف کیا کہ اس کے 100 سے زیادہ فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں, اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. بینان مین پر ایک زبردست حملے میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقاومت نے فیصلہ کر لیا ہے, وہ پرعزم ہے. اس کے علاوہ پیر کے دن ہم تل ابیب پر اپنے میزائل فائر کرنے میں کامیاب ہوئے, جس کی وجہ سے 20 لاکھ صہیونی پناہ گاہوں میں فرار کرنے پر مجبور ہو گئے. اور ہم نے 174 سے زائد قصبوں کو دیکھا جن کے باشندے فرار ہو رہے تھے, اور بن گوریان ایئرپورٹ کو بند کیا جا رہا تھا. یہ سب دشمن کو تکلیف پہنچانے کی مساوات کے تحت کیا گیا ہے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صیونی حکومت نے پورے لبنان کو نشانہ بنایا ہے, اور ہم صیونی حکومت کے کسی بھی مقام کو دفاعی نقطہ نظر سے نشانہ بنانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں, خواہ وہ مرکز ہو, شمال یا جنوب میں کوئی جگہ ہو, کہیں بھی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو ہمیں مناسب لگے گا ہم اس کا انتخاب کریں گے اور اس کا نشانہ لیں گے. اور یہ ہماری نئی مساوات میں ہوگا, کیونکہ یہ اسرائیل تھا جس نے اس کو شروع کیا تھا. اور یہ میں آپ کو ایک بار پھر بتا رہا ہوں, جس سے اکثر لوگ باخبر نہیں تھے, اور میں یہاں یہ ضرور کہوں گا, دشمن ہماری مدد کر رہا ہے کہ ہم اسے اپنا نشانہ بنائیں. ہم ایک میزائل فائر کرتے ہیں اور دشمن کا دفاعی نظام متحرک ہو جاتا ہے, اور ان کے اپنے دفاعی میزائل ان کے اپنے لوگوں کی بستیوں میں جا کے گرتے ہیں اور ان کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, ان کے ٹکڑے آبادیوں میں گرتے ہیں. ہمارا ایک میزائل ان نتائج کا باعث بنتا ہے. بہت سے میزائل شہروں پر گرنے لگتے ہیں اور وہ خود ہی فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جو ہمارے میزائل اور ڈرونز کی طرف فائر ہوتے ہیں. پھر ہر طرف خطرے کی گھنٹی سنائی دیتی ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خطرے کی جو گھنٹی بجتی ہے وہ ہمارے خوف سے اور اس کے اسرائیلی معاشرے پر اثرات کی علامت ہے۔ ہم دشمن پر حملوں کے حوالے سے کہیں گے کہ جن اڈوں پر دشمن ہوگا، جہاں وہ مورچہ بنائے گا، ہم اسے نشانے پر لیں گے۔ میں اسرائیل کے داخلی محاذ سے کہتا ہوں کہ اس لڑائی کا حل جنگ بندی میں ہے۔ ہم کمزور پوزیشن سے بات نہیں کر رہے۔ اگر اسرائیل نہیں چاہتا تو ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے، اور جنگ بندی کے بعد بالواسطہ معاہدے کے مطابق آباد کار شمال کی طرف واپس جائیں گے، اور اس کے بعد اگلے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ لیکن جنگ جاری رہنے کی صورت میں میں متنبہ کرتا ہوں کہ تباہ شدہ شہروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور لاکھوں افراد، یہاں تک کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ ہماری صلاحیتوں کے بارے میں اپنے حکام کی باتوں پر یقین نہ کرو۔ اپنی فوج کے مرنے والوں اور زخمیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ یہ جو کچھ آپ سے کہہ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے۔ دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ غزہ میں ہم دفاع اور جہاد کی نئی داستانیں رقم ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ 1 سال ہو گیا ہے کہ اسرائیل کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ شہید ہنیا اور بہت سے شہداء اس راستے پر چلے گئے، بہت سی قربانیاں، 40,000 سے زیادہ شہید، لاکھوں زخمی، 10,000 لوگ لاپتہ ہیں۔ لیکن غزہ کی پٹی میں اب بھی فلسطین کوہ گراں کی طرح ڈٹ کر کھڑا ہے۔ اس پر اسرائیل کا رد عمل کیا تھا؟ یہ کیمپوں، خیموں میں رہنے والوں، الکسا کے شہداء، ہسپتال کے قریب بچوں کے خیموں کو نشانہ بناتا ہے۔ کہاں ہے آزاد دنیا، آزاد میڈیا، امریکہ، فرانس، برطانیہ؟ ان جرائم کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ وہ تو جرائم کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہ مجرموں کے ساتھی ہیں۔ یہ فوج، اسرائیلی فوج، پوری بے شرمی سے حملے کرتی ہے، اور اب قیدیوں کا مسئلہ ان کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ وہ قیدیوں کو نہیں چاہتے، ان کی واپسی نہیں چاہتے۔ لیکن مقاومت، اور میں مقاومت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، کیونکہ وہ اس زمین کی مالک ہے، کیونکہ اس کے مجاہد شہادت کے خواہش مند ہیں، اور وہ ایک باوقار زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ اور تمہاری فوج ایک شکست خوردہ فوج ہے، اور وہ مزید ناکام ہوگی۔ اگر آپ حزب اللہ کی صورتحال کے بارے میں یقین کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ حزب اللہ طاقتور ہے۔ اس کے باوجود کہ ہمیں پیجرز حادثے اور دوسرے واقعات میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، ہم نے اپنی پہلی گفتگو میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہیں۔ ہم نے اپنی توانائی کو بحال کر لیا ہے، اور تنظیمی صلاحیتوں کو منظم کرتے ہوئے تمام جانشین مقرر کر دی ہیں، اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کا کوئی دفتر سربراہ سے خالی نہیں ہے۔ ہر سربراہی مرکز میں ایک سپہ سالار اور اس کا نائب موجود ہے، اور میدان جنگ اس کا ثبوت ہے۔ حزب اللہ طاقتور اور مضبوط ہے اپنے مجاہدوں کی وجہ سے، ان کے جہاد سے، حزب اللہ اور عمل تحریک کے اتحاد کی وجہ سے، اور اس غیرت مند قوم کی وجہ سے۔ وہ قوم جس کے سارے لوگ آپس میں متحد اور یکجہت ہیں، وہ قوم جو ایمان کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہے۔ حزب اللہ طاقتور ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر، تعاون کرنے والوں کے تعاون اور قومی یکجہتی کی بنیاد پر۔ حزب اللہ بہت مضبوط ہے۔ اس نے اپنی وحدت عوامی اعتماد کے ساتھ ان مختلف فرقہ وارانہ آوازوں اور چیخوں کو بے اثر کر دیا ہے۔ یہ مضبوط ہے، حزب اللہ طاقتور ہے، جس کی بنیاد اس کے قائد شہید سید حسن نصر اللہ نے رکھی ہے۔ یہاں میں اپنی بات کا اختتام 3 پیغامات پر کروں گا۔ مجاہدین کے لیے ایک پیغام ہے، اور وہ یہ کہ آپ جہاد کی زینت ہو، عزت و وقار کا عنوان ہو، آزادی کی امید اور سرچشمہ ہو، اور آزادی کا نعرہ ہو۔ پروردگار عالم آپ کے ذریعے دشمنوں پر عذاب نازل کرے گا اور انہیں سزا دے گا۔ آپ شہیدوں، زخمیوں اور شہداء کے اہل خانہ، اور جنہوں نے اس راہ میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، ان کے وارث ہیں۔ ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہمراہ ہیں۔ میرا دوسرا پیغام لبنانی قوم کے لیے ہے۔ ہم ایک وطن، ایک ملک میں ہیں۔ ہم نے گزشتہ دور میں ایک ملک بنانے اور اسے تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اسرائیل نے ہم سب کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ آپ کا اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا، آپ کی استقامت، تمام مذاہب اور جماعتوں کا قومی اتحاد، یہی اتحاد و یگانگت دشمن کے مقابلے میں آہنی دیوار ثابت ہوگا۔ اور ہم انشاءاللہ ساتھ رہیں گے، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ ہمارے اندرونی رد و بدل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حزب اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے ساتھ ہمارا پختہ عہد و پیمان ہے۔ اور اب تیسرا پیغام ہمارے اپنے لوگوں، اپنے ہم وطنوں کے لیے، کہ انہوں نے زاہیہ میں اپنی جانیں قربان کیں۔ ہم آپ کی قربانیوں کی قدردانی کرتے ہیں۔ آپ بے گھر ہو رہے ہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قابل عزت قوم ہیں، اور ہم سب ایک کاروان میں ہیں، ہم ایک خاندان ہیں، ہم ایک راستے کے راہی ہیں۔ جو کچھ بھی ہم میں ہوتا ہے وہ دراصل ہمیں غمگین اور خوش کرتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش اور ایک دوسرے کے غم کا مداوع کرنے والے ہیں۔ ہمیں تمام تر مشکلات و مصائب میں صبر کرنا چاہیے۔ اگر لوگ باہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو انہیں قضاء و قدر الہی کے سامنے تسلیم رہنا چاہیے، اور کوئی رات ایسی نہیں جس کا اختتام نہ ہو۔ ہمیں صبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جیسا کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شہید حسن نصر اللہ نے وعدہ کیا تھا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کو لوٹیں گے، ضرور لوٹیں گے، اور ہم آپ کے گھروں کو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بہتر تعمیر کریں گے۔ اور یہ اس وقت ہے جب ہم فتح یاب ہوں گے۔ ہم اپنی ساری توانائیوں کے ہمراہ آپ کے ساتھ اور آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے، اور ہم آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے تاکہ دشمن کو معلوم ہو جائے کہ یہ با ایمان قوم ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔